اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کے پانچویں رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج کی آخری نشست کا، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے کہ جو سامنے رکھ رہے ہیں، حضرت حابیل اور قابیل۔ اور یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہوگا، پہلے بھی ہم نے مطالعہ کیا ہوگا کہ حضرت حابیل یہ بہت نیک سیرت بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور جو ان کے اس کے بھائی تھے قابیل، اس کو حسد ہو چلا اپنے بھائی سے، اور حسد میں آ کے اس نے جو ہے حضرت قابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو لہذا یہ واقعہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے قابیل کو حسد ہو چلا حضرت حابیل سے، بالکل اسی طرح سے تم بھی جو ہے وہ حسد کر رہے ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو بنی اسماعیل میں ان کی آمد اب آخری رسول کے طور پر ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے، اب آئیے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، اور انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ تلاوت کیجئے حق کے ساتھ۔ اس قرب قربانا، کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور۔ اب اصل میں ایک نکاح کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ یعنی حضرت حابیل کا نکاح ایک لڑکی سے وہ کیا جائے، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ اس کا نکاح جو ہے مجھ سے ہو، اور اس حوالے سے پھر حسد ہوا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ بھئی اپنی اپنی قربانیاں جو ہے وہ کھلے آسمان تلے تم رکھو، اور پہلے قربانیوں کی قبولیت کی یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالی کو قبول کرنا ہوتا تھا، آسمان سے بجلی آ کے اور اس قربانی کو بالکل جلا کے ختم کر دیا کرتی تھی، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ بھئی اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ جب دونوں نے قربانیاں پیش کی تو بجلی آسمان سے آئی اور حضرت حابیل کی قربانی کو اس نے جلایا، اور یہ علامت تھی ان کی قربانی کی قبولیت کی۔ اب اس وجہ سے اس کو حسد ہو چلا قابیل کو۔ فرمایا کہ اس قرب قربانا، کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی یعنی حضرت حابیل کی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی یعنی قابیل کی وہ قبول نہ کی گئی۔ قال لأقتلنك، تو قابیل نے کہا حابیل سے کہ میں لازمن تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی نفس نے اسے قتل پر آمادہ کیا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو بڑا پیارا جواب ہے کہ جو حضرت حابیل کا قرآن نقل کر رہا ہے، اس نے اپنے بھائی سے کہا حضرت حابیل نے کہ بلا شبہ اللہ تو متقین ہی کی قربانیاں ہیں کہ جو قبول کرتا ہے، یعنی بڑا اہم اصول ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں متقین کی قبول کرتا ہے، اور کم از کم جو شرائط ہیں تقوی کی وہ یہ کہ انسان رزق حلال جو ہے وہ کھاتا ہو، اور یہ ہے کہ شرعی پردہ، یہ اس وقت کی جو یہ دو بڑے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جس میں حرام خوری کا معاملہ چل رہا ہے، رزق حلال پر قناعت نہیں ہے، اور شرعی پردے کے جو بھی احکامات ہیں اس کو سبوتاز کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقوی کی یہ دو کم تر جو بھی علامات ہیں اس پر ہمیں پورا اترنا ہے، اور یہ متقین ہی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جس طرح سے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں بھی ہم پڑھیں گے، عید الاضحیٰ میں جو بھی ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ فرما دیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہرگز نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو اصل میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ للہیت اگر میں عمل میں ہوگی وہ مطلوب ہے۔ تو حضرت حابیل نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تو قبول کرتا ہے متقین کی قربانی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، دیکھو بھائی اگر تم میری طرف اپنا ہاتھ اس نیت سے بڑھاؤ گے کہ تم مجھے قتل کر دو، تو لہذا میں پھر بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھانے والا کہ میں تجھے قتل کر دوں، لہذا یہ جرم میں نہیں کر سکتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں کہ جو تمام جہانوں جہان والوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، اور بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ذمہ دار ہو جائے، تو حاصل کر لے میرے گناہ کا وبال بھی اور اپنے گناہ کا وبال بھی. فتکونا من اصحاب النار، اور تو ہو جائے جہنمیوں میں سے. یعنی یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ جس طرح سے تم جس راہ پر تم جا رہے ہو، لہٰذا یہ تو جہنم میں لے جانے والی کیفیت ہے. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی پھر یہی سزا ہوا کرتی ہے. فَتَوَّأَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پھر ہوا یہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا. فقتل، اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، اب جب کیونکہ یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا، تو لہٰذا اب یہ قابیل کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اب یہ جو جسد ہے میرے بھائی کا، تو لہٰذا اب اس کو میں کیا کروں، کیسے ٹھکانے لگاؤں لاش کو. لہٰذا یہ ہے کہ وہ تدفین کے جو بھی معاملات ہیں وہ پہلے انسان کو پتہ نہیں تھے، تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبعث اللہ غرابا، کہ اللہ نے پھر ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، کہ جو زمین کو جو ہے وہ کریتا تھا. لیوریہ کیف یواری سوءت اخی، کہ تاکہ وہ دکھائے قابیل کو کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے اس کی لاش کو چھپائے اور ٹھکانے لگائے. قال یا ویلتا، تو اب یہ پورا منظر دیکھ کر کہ اب یہ کوا ہے کہ جو کہ مجھے سکھا رہا ہے، لہذا قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس، عاجزتو، کہ میں تو اتنا عاجز ہوں، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ انا کون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں. فواریا سوءت اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ چھپاؤں یا ٹھکانے لگا سکوں. فاصبح من النادمین، پس وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. من اجل ذلک، اور اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے بھی ایک جان کو ناحق جو ہے وہ قتل کیا بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا ملک میں یا زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو جو ہے وہ قتل کر دیا. یہ ہے اصل میں انسانیت کا احترام، کہ جو شریعت نے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں کہ یہ انسانوں کا جو بھی معاشرہ ہے یہ تو ایک معاشرتی حیوان ہے، یہ مل جل کر رہنے والا حیوان ہے، لہذا اگر انسانی معاشرے میں قتل و غارت گری شروع ہو جائے تو وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، انارکی ہے کہ جو کہ پھیل جاتی ہے. لہذا جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اس کے برعکس فرمایا کہ ومن احیاہا، اور جس نے ایک جان کو زندہ رکھا یعنی اس کا احترام کیا، اس کی حفاظت کی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو جو ہے وہ بچا لیا، اس کو زندہ رکھا، اس کا جو ہے وہ احترام کیا. اور لازم بات ہے کیونکہ یہ پہلا قتل تھا اور یہ قتل کی جو بھی رسم ہے وہ کس نے جاری کی تھی؟ قابیل نے. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جب اب دنیا میں جو بھی قتل ہوگا عذاب جاریہ کے طور پر ایک اس کا وبال وہ جائے گا قابیل کو. اور یہاں سے یہ اصول نکلا کہ ایک کام تو وہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، یعنی انسان کوئی ایسا کام کر کے چلا جائے دنیا سے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے دینی ادارے کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی جو بھی صدقہ اور جو بھی انفاق ہے وہ کر کے چلا جائے، تو لہٰذا لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں اس علم سے، اس کے مال سے، اور جو بھی صدقہ جاریہ والا کام ہے، تو یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. لیکن اسی طرح اگر کوئی برا کام جاری کر کے چلا گیا تو اس سے جو بھی لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے اور برے کام میں ملوث ہوں گے تو اس کا وبال پھر اس برے کام کے جاری کرنے والے کے کھاتے میں بھی جاتا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آ چکے ہیں رسول روشن دلائل کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر ہیں کہ جو زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں. تو لہٰذا یہ یہود کو آئینہ دکھا دیا گیا کہ جس طرح سے قابیل نے حسد کیا یعنی حابیل سے، بالکل اسی طرح تم بھی جو ہے وہ حسد کر رہے ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب یہاں شریعت اسلامی میں جو بھی حدود کی سزائیں ہیں ان کا بیان ہے کہ جو کہ آ رہا ہے. شریعت اسلامی میں آپ جانتے ہیں کہ تین سزائیں ہیں کہ جو کہ مقرر کی گئی ہیں، ایک حدود کی سزائیں ہیں، ایک تعزیرات کی سزائیں ہیں، اور ایک قصاص کے حوالے سے سزائیں ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی حدود کی سزائیں ہیں اگر تو حد نافذ ہو جائے تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر ان میں سے اس میں کوئی قاضی بھی عمل دخل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اللہ نے حد نافذ کر دی اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کے مطابق وہ سزائیں ہیں کہ جو کہ دی جائیں گی. ہاں قصاص کے ذیل میں جو ہے وہ مقتول کے ورثا کو اختیار دیا گیا کہ آیا وہ جو ہے وہ قاتل کی جان لیں یا فدیہ دے کے چھوڑ دیں یا معاف کر دیں, یہ مقتول کے ورثا کو جو ہے وہ اختیار ہے. اسی طرح سے بعض سزائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قصاص اور حدود سے متعین نہیں ہوتی, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو پھر چھوڑ دیا گیا قاضی وقت کے اوپر کہ وہ جو چاہے مناسب سزا وہ دے سکتا ہے. یہ تعزیرات کہلاتی ہیں. حدود کی جو بھی سزائیں ہیں وہ چھ قسم کی ہیں, جس میں ڈاکہ زنی ہے, اسی طرح چوری کی سزا ہے, زنا ہے, تہمت زنا ہے, اور ارتداد کا جو بھی معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ حدود کی چھ سزائیں ہیں. اور یہاں پر خاص طور پر جو بھی اجتماعی طاقت کے ساتھ کوئی اللہ کے بندوں پر جو ہے وہ حملہ کرے اور امن یعنی جو امن عامہ ہے اس کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کرے, تو لہٰذا اس کی سزائیں یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اور سزا اس کی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یعنی اجتماعی طاقت کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں اور امن عامہ کو تباہ کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور سعی کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی نیت سے. اب ان کی سزا کیا ہے؟ نمبر ایک, اَن يُقَتَّلُوا, کہ انہیں وہ قتل کر دیے جائیں. اور یہاں یقتلو کا لفظ ہے اور فقہ کہتے ہیں کہ یہ باب تفیل سے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مارا جائے یعنی عبرت ناک سزا دی جائے. او یسلبو, یا انہیں سلیب دی جائے. اور یہ سلیب بھی بڑی عبرت ناک سزا ہے کہ جو پہلے دی جاتی تھی کہ تختی پر لکڑی کے اور اس طرح سے دونوں ہاتھ جو ہے وہ اس پر چشمہ کر کے اور کیل ٹھوک دی جاتی تھی, ہتھیلی کے آر پار کر کے اور لکڑی سے پیوست کر دی جاتی تھی. اسی طرح سے دونوں پاؤں اس طرح سے رکھے اور پاؤں کے درمیان سے وہ لمبی کیل جو ہے وہ لکڑی میں پیوست کر کے اب یہ معلق انسان کو اوپر جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا, بالکل بے بس ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ چیل کوے اس کے مغز کو اور سر کو نوچ نوچ کے کھا کے اسے ختم کرتے تھے. یہ ہے وہ سلیب کی سزا. فرمایا کہ یا انہیں قتل کر دیا جائے یا سلیب دی جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں ہیں کہ جو کہ کاٹ دیے جائیں. یعنی سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے, الٹا ہاتھ ہے تو سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے. اور یہ بھی بڑی عبرت ناک سزا ہے, بالکل انسان ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ او ینفو من الارض, یا اسے ملک بدر کر دیا جائے, زمین سے باہر نکال دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر موقف یہ تھا کہ یعنی اسے قید کر دیا جائے زمین سے, یعنی ملک سے باہر نہ کیا جائے, ورنہ باہر جا کے بھی وہ جو ہے وہ فساد مچائے گا اور جو وہاں سے پلاننگ کرے گا تو اسے قید کر دیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بھی جو ہے وہ یہی رائے ہے کہ اسے قید کر دیا جائے, اسے زمین بدر نہ کیا جائے. فرمایا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ تو وہ سزا ہے کہ جو رسوائی دنیا کی زندگی میں ہے جو اس سزا کے طور پر انہیں ملے گی. ولہم فی الآخرتی عذاب عظیم, اور ان کے لیے تو پھر آخرت میں بڑا عذاب ہے. اب یہ جو چار سزائیں ہیں کہ جو کہ بیان ہوئی, قتل ہے, سلیب ہے, مخالف سمتوں میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینا ہے, یا اسے ملک سے بدر کر دینا ہے, باہر نکال دینا ہے. تو لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ سلیب کسے دیا جائے گا کہ جو قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹے, یہ دو کام کرے ساتھ, قتل بھی کرے کسی کو ناحق اور مال بھی لوٹے, تو اسے تو سلیب دی جائے گی. قتل کسے کیا جائے گا کہ جو صرف قتل کرے مال نہ لوٹے. اسی طرح سے مخالف سمتوں میں ہاتھ کس کے کاٹے جائیں گے کہ جو صرف مال جو ہے وہ لوٹے قتل نہ کرے. اور ملک بدر کسے کیا جائے گا کہ جو صرف ڈرائے دھمکائے, نہ قتل کرے نہ مال لوٹے, صرف اس نے ڈرایا دھمکایا ہو تو اسے پھر جو ہے وہ ملک بدر کیا جائے گا. فرمایا کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, دنیا میں تو یہ اسے رسوائی سزاؤں کی صورت میں ملے گی لیکن ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, ہاں مگر جنہوں نے توبہ کر لی یعنی خود کو جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیا, ابھی ان کو پکڑا نہیں گیا, خود ہی جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیا, اعتراف کر لیا. فرمایا کہ من قبل ان تقدیروا علیہم, اس سے پہلے کہ تم ان پر جو ہے وہ قابو پاؤ. لہٰذا یہ ہے کہ پھر یعنی فالمو, تو جان رکھو کہ ان اللہ غفور الرحیم, تو بے شک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، یعنی اس صورت میں اگر وہ خود حوالے کر دیں تو کوئی معافی کی صورت ہے کہ جو کہ بن سکتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جناب میں قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلا پاؤ. اب یہ جو واسطے وسیلے کے حوالے سے جو معاشرے میں یعنی کیفیات ہیں، غیر اسلامی طرز ہے کہ جو کہ اپنایا جاتا ہے، اور جو بھی واسطے وسیلے کے قائل ہیں وہ اس آیت کو بیس بناتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کی جناب میں واسطے وسیلے جو ہے وہ تلاش کرو، اور لوگوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دعائیں وہ بھیجو، اور ان کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. تو یہ تو خود اللہ فرما رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. تو لہٰذا یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ عربی میں وسیلہ کہتے ہیں قرب کو، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور خود اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہیں کہ جو اس آیت میں کہ بھئی اللہ کا وسیلہ، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے. ایک بات تو پہلے بیان کر دی، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ بعد میں بات آ گئی، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو لہٰذا یہ قرب کے دو ذرائع ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. فرمایا کہ لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہ ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب ان کے ساتھ ہو جائے، اور اتنا ہی اور کچھ جو ہے وہ انہیں دے دیا جائے. کیوں؟ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہیں. ما تقبل منہم، تو ہرگز ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ اس آگ سے جہنم کے وہ نکل جائیں. وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس گروہ سے، اس عذاب کی کیفیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آیت نمبر 38 ہے جس میں ایک حد اور بھی جاری ہو رہی ہے، اور وہ ہے اسلامی ریاست میں اگر کوئی امن تباہ کرے، کسی کے مال پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے یا چوری کرے، تو اب چوری کی سزا کیا ہے دین اسلام میں وہ بیان کی جا رہی. پھر میں وسارق وسارقت فقط ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے ہاتھ ہیں کہ جو کہ دونوں کے ہاتھ وہ کاٹے جائیں گے. یعنی جو بھی دین اسلام میں چوری کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے. جزاء بما کسب نکال من اللہ، یہ ہے بدلہ اس کا کہ جس نے یہ کام کیا، اور عبرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو لہٰذا آپ غور کیجئے کہ کیا صرف یہ آیتیں تلاوت کے لیے ہیں کہ بس ان کو تلاوت کر کے اور ثواب حاصل کر لیا جائے. نہیں، یہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا نا کہ اللہ کے احکامات کی تنفیذ ہو اللہ کی زمین میں. تو لہٰذا یہ ہے کہ کہاں ہیں چوری کی سزائیں کہ جو کہ آج ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سزائیں کہاں ہیں؟ چور تو دندناتے پھرتے ہیں، بلکہ وہ تو جو ہے وہ دوسروں کی گردنیں کاٹتے ہوئے، ہاتھ کاٹتے ہوئے جو ہے وہ پھرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. ان کے ہاتھ کاٹنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ گرم کیے جاتے ہیں، مضبوط کیے جاتے ہیں، ان کی کمریں جو ہے وہ ٹھوکی جاتی ہیں. اور جتنا زیادہ جو ہے وہ چور ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اوپر منصب پر جو ہے وہ فائز نظر آتا ہے. یہ الٹی گنگا ہے کہ جو کہ بہ رہی. اور خاص طور پر آپ یہاں نوٹ کریں، خاص طور پہ منکرین سنت کا جو بھی معاملہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے، وہ یہاں پر ایک اور ہی رنگ ہے کہ جو کہ چڑھاتا. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کوئی چور کے ہاتھ کاٹنا فزیکلی یہ مراد ہی نہیں، بلکہ اللہ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب دیکھیں کہاں سے کہاں مفہوم ہے کہ جو کہ یہ لکھے گئے منکرین سنت، غلام احمد پرویز اور اس کی جو بھی مانوی اولاد ہے یہ سارے وہ چلے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چور کے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے بلکہ چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب ایک دم سے جو ہے وہ جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اور طبقہ ہے وہ ایک دم سے متاثر ہوتا ہے کہ واقعتاً بات تو صحیح ہے کہ بھئی چوری کی نوبت ہی نہ آئے تو چور پیدا ہی نہ ہو. بھئی یہ الٹیمیٹ ایک یعنی ٹارگیٹ ہے دین اسلام کا، اسلامی ریاست کا، کہ بھئی ایسے حالات اور واقعات ہوئی نہ کہ جس میں کسی کو یہ مجبوری ہو اور وہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے یا چوری کرے. یہ الٹیمیٹ جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ ہے. لیکن دین اسلام میں تمام جتنے بھی یعنی اسلامی ریاست میں کوئی موقع جب ایک اسلامی ریاست نہیں دیتی بلکہ وہ کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے ہر انسان کی، اور یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی جو ہے وہ اسلامی ریاست میں چوری کرے، لیکن پھر بھی کوئی بدبخت اٹھ کے جو ہے وہ یہ امن تباہ کرتا ہے اور چوری چکاری کرتا ہے، تو پھر دین اسلام اس پر یہ عبرت ناک سزا ہے کہ جو کہ نافذ کرتا ہے. اور یہ عبرت ناک سزائیں کیوں رکھی گئیں دین اسلام میں؟ اس لیے کہ ایک کو سزا ہو جائے اور 100 کو عبرت حاصل ہو جائے، اور چوری کا نظام جب وہ ختم ہو جائے اس کو آہستہ آہستہ مینیمائز کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ نہیں جی فزیکلی تو ہاتھ کاٹنا مرادی نہیں ہے، تو بھائی یہاں پر تو آپ خود دیکھیں جو بھی عربی گرامر کے شدھ بدھ رکھنے والے تھوڑے بہت، کہ یہاں مذکر کا بھی صیغہ ہے مؤنث کا بھی صیغہ ہے. والسارقو والسارقۃ، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہاتھ دونوں کے کاٹے جائیں گے. پھر آگے الفاظ دیکھیں جزاء بما کسبا، یہ ان کی کمائی کی جو ہے وہ سزا ہے کہ جو انہوں نے چوری کی. نکالا من اللہ، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے کہ جس میں چوری کی نوبت نہ آئے، اس میں عبرت کیا ہے؟ یعنی عبرت تو جب ہی ہوگی نا کہ جب کئی لوگوں کے سامنے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو 100 کو عبرت ہو. عبرت تو جب بنے گی نا. تو قرآن اپنا محافظ آپ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی لفظن معنن حرفن جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون. تو لہذا ہم تو اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے اگر انسان کو یہ اختیار وہ دے دیا جاتا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن اپنا محافظ آپ ہے. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عبرت ہے. تو لہذا یہ ہے کہ چوری کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں بلکہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ایک اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم عدالت میں ایک بڑی عزت دار کوئی خاتون کسی قبیلے کی، فاطمہ نامی، تو لہذا یہ ہے کہ وہ چوری اس نے کی تھی اور اس کا مسئلہ لایا گیا عدالت میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو بھی قبیلے والے تھے وہ آ کے اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عزت دار خاتون ہے مسلمان، تو لہذا آپ تھوڑا سا یعنی ہلکا حکم جو ہے وہ نافذ فرما دیں، ہاتھ نہ کاٹیں اسے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فاطمہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ ہے کہ جو کہ کاٹتا. یہ ہے وہ دین اسلام. تو لہٰذا یہ تفریق نہیں کرتا کہ کون باعزت ہے اور کون ہے کہ جو کہ حقیر ہے. تو لہٰذا جس نے جو غداری یا کوئی کام اس طرح سے حد کو جو ہے وہ کراس کیا، اللہ کی حدود کو توڑا، تو لہٰذا اس کی سزا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے. فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے کمال حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ، پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، یعنی چوری کے بعد اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، رویا گڑگڑایا اور اپنی اصلاح کر لی، فان اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یعنی آخرت میں جو اس کو عذاب ملنا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو وہ معاف فرما دے، لیکن دنیا میں سزا پھر بھی ملے گی کہ تاکہ جو ہے وہ دنیا کا معاملہ تو ظواہر پر چلتا ہے. تو لہٰذا چوری کی ہے دنیا کی سزا، ہاتھ تو وہ کٹیں گے، لیکن یہ ہے کہ موت سے پہلے اگر توبہ کر لیے تو جہنم کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ کہ جو گھستے ہیں کفر میں، یہ منافقین کہ جو کفر کا سہارا لیتے ہیں، کفر میں جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں، گھستے چلے جاتے ہیں، آپ کو ان کی یہ حرکت غم سے دوچار نہ کرے. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے کہ جو یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں، یعنی وہ ایمان اقرار کے درجے پر تو انہوں نے حاصل ہو گیا اقرار باللسان، لیکن وہ تصدیق بالقلب یعنی وہ حقیقی ایمان ابھی حاصل نہیں ہوا کہ جو دل میں سرایت کرتا ہے، عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی ہوئے، سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور وہ جاسوس ہیں ایک دوسری جماعت کے جو آپ تک ابھی نہیں آئے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, اور یہ یہود کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو, کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور ٹھکانہ بدل دیتے ہیں, مفاہیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه, اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ, اور اگر یہ حکم تمہارے خلاف جائے اور تمہارے حق میں نہ جائے تو اس سے پھر بچتے رہنا. یعنی پس منظر میں وہ واقعہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نے جو ہے وہ زنا کیا, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہود کی شریعت میں کیونکہ یہ زنا ہوا تھا, ایک مرد اور عورت نے کیا تھا, تو لہٰذا اب یہ یہودی جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلان سے گئے کہ بھئی دیکھو اللہ کے, یعنی ان کی شریعت میں تو وہ رجم تھا شریعت موسوی میں, تو لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرائیں اپنی عدالت میں, بلکہ ہم اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پلان یہ کیا کہ اگر تو اللہ کے رسول رجم کے علاوہ سزا دیں تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ قبول کر لیں گے, اور رجم کی سزا دیں تو پھر قبول نہیں کریں. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے, اور پھر یہ ہے کہ کس طرح سے ان پر یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری شریعت میں کیا ہے اس کی سزا, تو بالکل جو ہے وہ صاف مکر گئے. اور کوئی دوسری سزا ہے کہ جو کہ بیان کر دی کہ بس ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ کوئی زنا کرے تو ہم منہ کالا کر کے اس کو پورے محلے میں گھماتے ہیں, سراسر جھوٹ بولا. تو لہٰذا پھر تورات جو ہے وہ نکالی گئی, اور یہ ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی گئی کہ جس میں رجم کی سزا موجود تھی, اور یہی وہ رجم کی سزا ہے شریعت موسوی میں بھی اس کو موجود تھی, اور شریعت محمدی میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھا گیا اس زانی مرد یا عورت کے لیے کہ جو کہ شادی شدہ ہو. فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کرنا چاہے, فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, تو اس کے لیے تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے اس کو بچانے کا. اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. سمعون للکذب, یہ ہے وہ منافقین کے جو جھوٹ کے لیے بہت جاسوسی کرنے والے ہیں. اکالون للسحت, بڑے حرام خور ہیں. فان جاؤک, اور پس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فاحکم بینہم, تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. یعنی یہ یہود کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ اگر وہ آپ کے اپنے تنازعات آپ کی عدالت میں آ کے سالو کرانا چاہیں تو آپ کا اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں, او عارض انہم, یا ان سے جو ہے وہ اعراض کریں. کیونکہ ابھی معاملہ فتح مکہ کا نہیں ہوا تھا, فتح مکہ کے بعد اب ایک اسلامی ریاست جب وجود میں آ گئی, تو لہٰذا اب یہ دو عدالتوں کا نظام ختم ہو گیا. یعنی پہلے تو معاملہ یہ تھا فتح مکہ سے پہلے کہ اختیار تھا یہود کو کہ اپنی عدالت میں جائیں, کعب بن اشرف سے جو فیصلہ کرائیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں ان کی عدالت میں جا کے. لیکن جب ریاست, یعنی ریاست قائم ہو گئی اسلامی ریاست فتح مکہ کے بعد, تو لہٰذا اب یہود کی عدالتیں ختم ہو گئیں, اب تو لازمی سب کو جو ہے وہ جانا تھا اللہ کے رسول کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں, چاہیں تو اعراض کریں. وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ, اور اگر آپ ان سے اعراض کریں, فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو ہرگز یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اور جب بھی آپ فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, اور اے نبی یہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے. وَإِنَّهُمُ التَّوْرَةَ, کہ جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے, فیہا حکم اللہ, اور جس میں اللہ کا حکم موجود ہے, یعنی جو بھی یعنی زانی ہے ان کی سزا ان کی تورات میں بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ ثم یتولون من بعد ذلک, پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, اور وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ماننے والے نہیں. انا انزلنا تورات فیہا ہدم و نور, اور بے شک ہم نے نازل کی تورات, اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے, یعنی ایمان کی رہنمائی بھی ہے, عملی رہنمائی بھی اس میں موجود ہے. یحکم بها النبیون الذین اسلموا, اور اس کے ذریعے سے ہمارے جو بھی نبی ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں, اور خود بھی وہ فرما بردار ہیں. للذین ہادوا, اور یہودی جو بھی ہیں وربانیون والاحبار، اور جو بھی صوفیاء اور علماء بھی، یعنی یہ جو بھی صوفیاء اور جو بھی علماء ہوتے ہیں، یہ دین کے فقہی پہلوؤں پر جو بھی بحث کرتے ہیں وہ علماء بحث کرتے ہیں، اسی طرح سے دین کا جو باطنی پہلو ہے اس پر بحث کرنے والے یہ صوفیاء ہوتے ہیں. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء بھی جو ہے وہ فرما بردار ہیں اللہ کے احکامات کے، اور یہودیوں کو بھی اور صوفیاء اور علماء کو بھی یہی اختیار کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ خود بھی جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز ہے کہ جو بخشا ہے. تو فلا تخشب الناس، تو اے مسلمانوں تم لوگوں کا خوف نہ کرو، ان سے نہ ڈرو. وخشاؤن، مجھے سے ڈرو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ حاصل کرو میری آیتوں کے بدلے چند ٹکے یعنی دنیاوی قیمت. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو کوئی بھی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی اصل میں کافر ہے. اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ تین فتوے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو یکے بعد دیگر سورہ مائدہ میں اس مقام پر وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میں تینوں فتووں کو یہاں جمع کر دیتا ہوں. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اگلی آیت میں الفاظ آ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر آگے جا کے فرمایا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں، وہی ظالم یعنی مشرک ہیں، وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں. یعنی اللہ کی زمین، اس پر اللہ کا عادلانہ نظام، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر رکھی. اور اگر اور دیکھیں یہ سورہ مائدہ ہے، اصل خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے، مجھ سے اور آپ سے ہے. لہذا یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ اللہ کا جو بھی یہ حکم ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت کی صورت میں، لہذا یہ اللہ کی زمین پر ان احکامات کو بالفعل قائم کیا جائے. نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ تین فتوے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں، یہی کافر ہیں. نام کے لحاظ سے وہ رہے عبد الرحمن عبداللہ، لیکن عملی اعتبار سے یہ کفر کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی تنفیذ نہیں کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر یہ لکھ دیا کہ ان النفس بالنفس، قصاص کا بیان. فرمایا کہ بے شک جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے یعنی بدلہ ہے. فمن تصدق بھی، پھر جس کسی نے اس قصاص کو جو ہے وہ معاف کر دیا، یعنی مقتول کے بھروسے نے معاف کر دیا، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے پھر کفارہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اللہ کی زمین میں، وہی ظالم یعنی مشرک ہے. اور فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہ کو انہی کے نقش قدم پر اسی شریعت پر بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور اس کی تصدیق کرنے والے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی. وآتیناہ الانجیل، ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فیہ ہدی و نور، اور انجیل میں بھی ہدایت اور نور ہے، یعنی عملی رہنمائی بھی ہے، ایمانی حقائق بھی اس میں موجود ہیں. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ و ہدی و موعظۃ للمتقین، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو اس سے پہلے تورات تھی، اور وہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور سراسر نصیحت ہے. ولیاحکم اہل الانجیل، اور انجیل والے بھی اس کے مطابق فیصلہ کریں. یعنی یہ کتابیں نازل ہوتی ہیں احکامات کی تنفیذ کے لیے، یہ تورات اور انجیل اور ہماری طرف قرآن جو بھی نازل ہوا، یہ اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف اس کو ریسرچ بک ہے کہ جو کہ بنا دیا جائے، بس ریسرچ حاصل کر لی جائے، یا صرف اس لیے نہیں کہ سونے کے تاروں سے یا چاول کے دانوں سے لکھ کر اور یہ ہے کہ میوزیم میں سجا دیا جائے، نہیں، بلکہ یہ نافذ ہوئی ہیں کہ تاکہ اللہ کے احکامات کو بالفعل نافذ کیا جائے. تو اہل انجیل ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فی، کہ جو اللہ نے اس انجیل میں نازل کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس ضیاء ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ یہ تین فتوے ہیں اللہ کے جو ہمارے اس وقت خلاف ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ کتاب قرآن حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور آپ اپنے سے پہلے کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور اس پر نگہبان اور محافظ بھی ہے۔ یعنی جو اللہ کے احکامات پچھلی کتابوں میں تحریف کیے گئے، چھپائے گئے، یہ قرآن ہے کہ جو اس کو نمایاں کرتی ہے، اس کی نگہبان ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ ہی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس سے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس کے بعد کہ جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ تو یہ کان تو اصل میں اللہ کے رسول کے جو ماننے والے ہیں، اللہ کے جو ماننے والے ان کے کھولے جا رہے ہیں۔ یہ تو توقع نہیں تھی اللہ کے رسول کی کہ آپ جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے۔ لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، اور ہم نے مقرر کر دیا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور الگ الگ راستہ، طریقہ، منہاج۔ یعنی بڑی اہم بات ہے کہ جو یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے مختلف شریعتیں دے کر، شریعت موسوی ہے تو شریعت عیسوی ہے تو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے طریقہ بھی جو ہے وہ مختلف دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی طریقہ ہے، ان کا منہج اگر آپ مطالعہ کریں تو مختلف جگہوں پر توحید کے مراکز ہیں کہ جو کہ آپ نے قائم فرمائے۔ یعنی ایک مرکز اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کے مکے میں خانہ کعبہ، وہاں پر توحید کا مرکز قائم کیا۔ اسی طرح سے بیت المقدس میں اسحاق علیہ السلام کو بسا کر توحید کا مرکز ہے کہ جو کہ قائم کیا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا منج کیا تھا کہ ایک مسلمان قوم کو، بنی اسرائیل کو، ظالموں کے، یعنی جو ظالم بادشاہ تھا فرعون، اس کے چنگل سے آزاد کرایا جائے۔ لہٰذا آپ نے ان کو آزاد کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منج تھا، اور وہ منج عیسیٰ علیہ السلام کا وہ صرف دعوت و تبلیغ تک جو وہ رہا، اگلا مرحلہ اقدام کا وہ نہیں آ سکا، رفع آسمانی ہو گیا۔ واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تاریخ میں کامل منہاج وہ اللہ کے رسول کا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دعوت کا مرحلہ ہے تو خود بنفس نفیس کون موجود ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے جنگ کے مراحل شروع ہوئے تو بنفس نفیس کون موجود؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تکمیل انقلاب کی ہو رہی سن 8 ہجری میں، وجال حق و وضاحق الباطل کا نقشہ آ رہا ہے، تو خود بنفس نفیس اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب کی توسیع ہو رہی ہے عرب سے باہر، سلطنت روما سے مقابلہ، غزوہ تبوک، تو خود اللہ کے رسول وہ توسیع فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کامل منہج وہ کس کا ہے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کتاب پہلے بھی میں نے تعارف اس کا پیش کیا تھا، استاد محترم کی، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، منہج انقلاب نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کا طریقہ کیا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے، وہ ہمگیر انقلاب کہ جس کو آج دشمن بھی تسلیم کر رہا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ وہ کتاب بڑی قیمتی ہے، پیسوں کے اعتبار سے نہیں، اپنے مواد کے اعتبار سے ضرور اس کو حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مختلف شریعتیں اور مختلف راستے ہیں کہ جو کہ منہاج وہ مقرر کر دیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت، امت واحدہ بنا دیتا، سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش ہے کہ جو کہ کرنا چاہتا ہے اس سے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے، کہ کون میرے راستے پر عمل کرتے ہیں، کون شیطان کے راستے پر جاتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ بس یہ رکوع ہم مکمل کر لیں گے۔ فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر وہ تمہیں جتا دے گا ان چیزوں کے بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کلام کے مطابق کہ جو اللہ نے جب وہ نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے ہوشیار رہیے، اَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دے اس کلام سے کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے آپ کی طرف. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ رو گردانی کرے، حق کو قبول نہ کرے، فَعَلَمْ، تو جان رکھیے کہ انما یرید اللہ، کہ بلا شبہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر وبال نازل کرے، ان کو سزا ہے کہ جو کہ پہنچائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس روش سے ہمیں محفوظ فرمائے. اب ذرا جھجھوڑا جا رہا ہے آخری میں، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ دور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو بھی دور جاہلیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں، قرآن کے نزول کی صورت میں جو ایک نور ہے کہ جو کہ آ گیا، جہالت کا دور جب وہ ختم ہو گیا، اس ہدایت کو ٹھکرا کر اب یہ دوبارہ سے زمانہ جہالیت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہو؟ عادلانہ شریعت چاہتے ہو یا ظالمانہ جہالیت چاہتے ہو؟ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ دور جہالیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہترین حکم جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ لقوم یوقنون، اور یہ احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو واقعتاً یقین رکھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً شریعت کے جو بھی یہ احکامات ہمارے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری، ان کی تنفیذ اللہ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.